السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ آج پاکستان میں بدھ کا دن ہے، اس وقت پاکستان میں رات کے 10، بھارت میں 10:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 11 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
اور بھارت کے درمیان کشیدگی برقرار، کلبھوشن یادو سے متعلق مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، سرتاج عزیز کا سینیٹ کمیٹی میں بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بلوچستان میں نجی اسپتالوں کا اندراج اور تمام۔
اور عالمی خبروں میں، جرمنی میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، حملہور کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ شام کے شمالی شہر حلب سے باغیوں اور شہریوں کے انخلاء کے آخری عمل میں ایک دن کی تاخیر کے بعد اسے بحال کر دیا گیا ہے۔ اور میکسیکو آتش بازی کے سامان کے بازار میں دھماکے ہوئے ہیں، 31 افراد ہلاک اور 70 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔
پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین کا غلط استعمال انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا موجب ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
انٹیلیجنس بیورو اور آئی ایس آئی کے فنڈز کو آڈٹ سے استثنا حاصل ہے، آڈیٹر جنرل کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور یہ تھی اس وقت کی اہم ہیڈ لائنز۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی میں بظاہر کمی کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں، اور آئے روز دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف پرانے معاملات پر بیانات سامنے آتے رہتے ہیں۔ پاکستانی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے بدھ کو ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا کہ زیر حراست مبینہ جاسوس کلبھوشن یادو سے متعلق مزید شواہد حاصل کیے جا رہے ہیں، جنہیں بعد میں ایک دستاویز کی صورت میں اقوام متحدہ میں پیش کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ مارچ کے اواخر میں پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایک بھارتی شہری کلبھوشن یادو کو گرفتار کیا ہے، جو بھارتی خفیہ ادارے رو کا ایجنٹ ہے اور پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان اور کراچی میں تخریبی کاروائیوں میں ملوث تھا۔ بھارتی حکام نے اس گرفتاری کے بعد کہا تھا کہ کلبھوشن بھارت کا شہری اور بحریہ کا سابق ملازم تو ہے، مگر اس کا رو سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت نے گرفتاری کی خبر سامنے آنے کے بعد کلبھوشن یادو تک سفارتی رسائی کا مطالبہ کیا تھا، تاہم پاکستان کی طرف سے بھارت کو کلبھوشن تک سفارتی رسائی نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے قبل پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اسے کلبھوشن یادو سے کئی اہم معلومات ملی ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو ایسے شواہد بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش کرنا ہوں گے جو ناقابل تردید ہوں۔
وہ جو باتیں کر رہا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جب تک میرے خیال میں کنونس نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ان کے پاس بالکل سالڈ شواہد نہ رکھیں۔ جب تک آپ شواہد ان کے پاس نہیں رکھیں گے اور وہ شواہد کے لیے پتہ نہیں اتنا آسان نہ ہو کہ ان کو یہ شواہد مل سکیں، لگتا تو یہی ہے۔ اس لیے بار بار یہی بیانات آتے ہیں کہ ہم شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کر رہے ہیں، اور ایسے شواہد جو کہ بین الاقوامی سطح پر وہ ایکسیپٹ ہوں۔ تو میرے خیال میں یہی سارا، جب سے ہم تو یہی سن رہے ہیں۔
طلعت مسعود کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کو کشیدگی کی راہ ترک کرتے ہوئے تعلقات میں بہتری کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔
فائدہ تو کوئی خاص نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں علم ہے اور کافی عرصے سے وہ یہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی تعلقات میں کشیدگی ہے اور ایک دوسرے سے دشمنی تک ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کے جاسوس جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہیں، اور یہ جو حرکتیں ہیں یہ دونوں ممالک کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپس میں تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف آگے بڑھیں۔
دریاسنا سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر حالیہ کشیدگی کے دوران ان کے بقول بھارتی فورسز کی فائرنگ میں پاکستانی کشمیر میں 45 عام شہری ہلاک ہوئے۔ بھارت کی طرف سے بھی کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستانی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ اس کے ہاں عام شہریوں کے جانی نقصان کا سبب بنی۔ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اضافہ رواں سال ستمبر کے وسط میں بھارتی کشمیر میں اڑی کے علاقے میں ایک فوجی ہیڈ کوارٹر پر عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ہوا. اس حالیہ کشیدگی اور فائرنگ و گولہ باری کے تبادلے میں جہاں دونوں جانب فوجیوں اور عام شہریوں کا جانی نقصان ہوا، وہیں بڑی تعداد میں لوگوں کو سرحدی علاقوں سے نقل مکانی بھی کرنی پڑی. پاکستان اور بھارت کے درمیان 2003 میں فائر بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، لیکن جب بھی دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کے تبادلے کے واقعات بھی بڑھ جاتے ہیں، اور دونوں ہی ملک فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی سطح پر بھی تعلقات میں تناؤ آیا ہے، اور حالیہ ہفتوں میں پاکستان اور بھارت میں تعینات ایک دوسرے کے ملکوں کے سفارتی عملے کے کئی اراکین کو اپنی اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر جانا پڑا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
انسانی حقوق کی ایک بین الاقوامی تنظیم نے کہا ہے کہ پاکستان میں اکثر اوقات توہین مذہب کے قانون کا اطلاق اقلیتوں اور ایسے لوگوں کے خلاف ہوتا ہے جنہیں جھوٹے الزامات کا ہدف بنایا جاتا ہے، جبکہ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہر گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر قانون سازی کی گئی ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود.
انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ توہین مذہب سے متعلق پاکستان کے قوانین کا اکثر غلط استعمال نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی جیسے واقعات کا موجب ہے بلکہ یہ لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا بھی سبب بنتا ہے. بدھ کو اپنی ایک رپورٹ میں تنظیم کا کہنا تھا کہ ایسے بے شمار شواہد موجود ہیں کہ پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی حوصلہ افزائی ہوئی. رپورٹ کے مطابق اگر ایک شخص پر توہین مذہب کا الزام لگ جاتا ہے تو وہ تنظیم کے بقول ایک ایسے نظام میں پھنس جاتا ہے جس میں تحفظ بہت ہی کم ہے، اسے قصوروار تصور کیا جاتا ہے، اور اسے ایسے لوگوں سے تحفظ فراہم کرنے میں ناکامی ہوتی ہے جو تشدد کی رائے اختیار کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. پاکستان میں توہین مذہب کے قانون کے اثرات کے موضوع پر تیار کی گئی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ اس الزام کے شکار ہونے والے افراد کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بے انتہا کوشش کرنا پڑتی ہے، اور اگر وہ اس سے بری ہو بھی جائیں تو بھی انہیں جان کا خطرہ لاحق رہتا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان قوانین کو نئے قانون سازی کے ذریعے تبدیل کیا جائے جو کہ بین الاقوامی قوانین کے معیار پر بھی پورے اترتے ہوں. حکومت یہ کہتی آئی ہے کہ وہ ملک میں بسنے والے تمام شہریوں کے حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدام کرتی آ رہی ہے، اور خاص طور پر غیر مسلم آبادی کو عدم مساوات پر مبنی سلوک سے بچانے کے لیے خصوصی توجہ دے رہی ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے چیئرمین محمود بشیر ورک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس بات سے اتفاق کیا کہ توہین مذہب کے قانون کا بعض لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے بقول ایسے لوگوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کے لیے حکومت پرعزم ہے.
اس نہایت ہی اساس کام کو قانون کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے، اور جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے وہ بے شک اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں. ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں لیکن مزید اقدامات کی ضرورت ہے. معاشرے میں لوگوں کو تربیت کی اور تعلیم کی اور حقائق پر مبنی لوگوں کو احساس دلانے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں حکومت سے اور ہم سے جو ہم کرتے ہیں.
حالیہ برسوں میں جہاں ایسے واقعات سامنے آئے کہ توہین مذہب کے الزام میں مشتعل ہجوم نے ملزمان کو موت کے گھاٹ اتارا، وہیں چند ایک ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جہاں پولیس نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے سے روکا. توہین مذہب پاکستان میں ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اور اس قانون میں کسی بھی طرح کی ترمیم پر خاص طور پر ملک کے مذہبی حلقوں کی طرف سے شدید رد عمل دیکھنے میں آتا رہا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جرمنی کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پولیس نے پی کے روز ٹرک کے حملے کے مشتبہ شخص کو تلاش کرنے کا کام جاری رکھا ہوا ہے، اور میڈیا رپورٹوں کی تصدیق نہیں کر سکی کہ یہ ایک تیونیسی شخص ہی ہے جس کے اسلامی شدت پسندوں سے رابطے ہیں. بدھ کے روز سیکیورٹی حکام کے ساتھ ایک بریفنگ کے بعد وزیر داخلہ تھامس دیمے زیری نے کہا کہ پولیس نے ایک نئے مشتبہ شخص کی شناخت کی تھی، اگرچہ انہوں نے زور دیا ہے کہ یہی مشتبہ شخص ہے لیکن ضروری نہیں کہ حملہ آور ہو. میزیریا نے میڈیا رپورٹوں کی نہ ہی تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید. شدت پسند تنظیم داعش نے برلن میں کیے گئے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا. اس ٹرک حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے. جرمن میڈیا کے مطابق حملے میں استعمال ہونے والے ٹرک سے ملنے والے دستاویزات کی بنیاد پر پولیس تیونس شخص کے تیونس کے شہری کو تلاش کر رہی ہے۔ برلن پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ہیلپ لائن کے ذریعے حملے سے متعلق 500 سے زیادہ معلومات پر مشتمل لیڈز ملی ہیں۔ داعش کی طرف سے یہ دعویٰ منگل کو اس شدت پسند تنظیم سے وابستہ اماک نیوز ایجنسی کی ویب سائٹ کے ذریعے جاری کیا گیا، لیکن آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ادھر جرمن پولیس نے برلن حملے کے بعد پیر کی شام جس واحد مشتبہ شخص کو تحویل میں لیا تھا اسے رہا کر دیا گیا ہے۔ جرمنی میں تفتیش کار برلن کی کرسمس مارکیٹ میں پیر کے روز ٹرک سے حملہ کر کے 12 افراد کو ہلاک کرنے والے شخص کی تلاش کر رہے ہیں۔ پولیس نے واحد مشتبہ شخص کو، جس کا تعلق پاکستان سے تھا، یہ کہتے ہوئے رہا کر دیا ہے کہ اس پر الزامات کے لیے کافی شواہد موجود نہیں۔ داعش نے اپنے میڈیا امک کے ذریعے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے زلتسا ہوک کی رپورٹ میں مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
برلن کا مشہور برینڈنبرگ گیٹ منگل کی رات جرمنی کے قومی پرچم اور برلن شہر کے پرچم کے رنگوں سے روشن تھا۔ حملے میں ہلاک ہونے والوں کے لیے میموریل سروس ہوئی اور حملے کے مقام پر رات بھر شمعیں روشن کی گئیں۔ جنجر سوازو روڈریگس برلن کی رہائشی ہیں۔
I couldn't believe it. I mean, not two hours before, I stood exactly at the spot where the truck drove in. I've been coming here since I was little.
مجھے اس پر بالکل یقین نہیں آیا۔ میرا مطلب ہے، میں 2 گھنٹے پہلے وہیں موجود تھی۔ میں عین وہیں کھڑی تھی جہاں ٹرک اندر آیا۔ میں بچپن سے یہاں آ رہی ہوں اور اس جگہ سے میری خوبصورت یادیں وابستہ ہیں۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے سینئر عہدیداروں کے ہمراہ اس مقام کا دورہ کیا اور حملے میں مرنے والوں کے لیے عارضی یادگار پر پھول چڑھائے۔ انہوں نے کہا ان کے پاس اس سوال کا کوئی سادہ جواب نہیں ہے کہ کوئی ان لوگوں پر موت کیوں لائے گا جو زندگی کا جشن منا رہے تھے۔
Ich weiß nur, wir können nicht und wir
All I know is that we can't and do not want to live without all of that. The Christmas markets, the happy hours with friends and families outside in our squares.
Christmas markets, باہر چوک میں اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ خوشی منانا۔ ہم اس خوف کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے جو ہمیں مفلوج کر دے۔ اگرچہ اس وقت یہ مشکل ہے، مگر ہم وہ قوت حاصل کر لیں گے جس کی مدد سے ہم جرمنی میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں، آزاد، متحد اور کھلے پن کے ساتھ۔ یہ الفاظ تھے جرمن چانسلر کے۔ جرمن عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حملہ ارادتاً کیا گیا۔ امریکہ سے آئی ہوئی ایک سیاح شندانہ درانی کہتی ہیں،
As I looked up, this truck was barreling through the market and through the stalls and through the crowd, coming almost at
میں نے دیکھا تو یہ ٹرک مارکیٹ کے اندر دکانوں سے ہوتا ہوا ہجوم پر چڑھتا ہوا تقریباً مجھ تک آ پہنچا تھا۔ اس ٹرک کو پیر کے روز وہاں سے ہٹا دیا گیا تاکہ حملے کا سراغ لگانے کے لیے اس کا مکمل معائنہ کیا جا سکے۔ برلن میں ہونے والا ٹرک کا یہ حملہ جولائی میں فرانس کے ساحلی شہر نیس میں ہونے والے اس حملے سے بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے جس میں 86 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ امریکی عہدیداروں اور دیگر رہنماؤں نے جرمنی سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور وہ کرسمس کے ان دنوں میں اپنے اپنے ملکوں میں سیکیورٹی کے مناسب انتظامات پر زور دے رہے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے شمالی شہر حلب سے باغیوں اور شہریوں کے آخری انخلاء کا عمل ایک دن کی تاخیر کے بعد بحال ہو گیا ہے۔ شام میں اقوام متحدہ کے عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ شمالی حلب سے بسیں روانہ ہو گئی ہیں۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ 60 بسیں مشرقی حلب میں جمع دینے والی سردی میں 3,000 کے قریب لوگوں کو لے جانے کے لیے تیار ہیں، جو حلب کے اس حصے میں باغیوں کے نکلنے کا آخری مرحلہ ہوگا جس پر انہوں نے 4 سال قبل قبضہ کیا تھا، لیکن انخلا کے معاہدے میں آخری منٹ کی تاخیر سے بسیں روک دی گئی تھی۔ اس سے پہلے شامی سرگرم کارکنوں نے کہا کہ شامی شہر حلب سے باغیوں اور شہریوں کے آخری انخلا کا کام رکا پڑا ہے، جبکہ حکومت اور حزب اختلاف ایک دوسرے پر اس تاخیر کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ لبنانی شدت پسند گروپ حزب اللہ نے منگل کے روز حلب میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے پر حملے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ شامی افواج نے لوگوں کو شہر کا مشرقی علاقہ خالی کرنے کا حتمی انتباہ جاری کیا ہے، جس پر مخالف افواج کا قبضہ ہے۔ اس دھمکی کے نتیجے میں ہزاروں پر مشتمل شہری آبادی کی مدد کے لیے کی جانے والی کثیر ملکی کوششیں متاثر ہوں گی، جہاں سویلین آبادی ابھی تک محصور شہر میں پھنس کر رہ گئی ہے۔ تنازع کو تقریباً 6 برس ہو چکے ہیں۔ روس نے بدھ کے روز کہا کہ ترکی کے لیے ان کی سفیر کی ہلاکت کے ذمہ دار شوٹر سے متعلق کوئی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہوگا. ترکی نے اپنے اس خیال سے امریکہ کو مطلع کیا ہے کہ انکرا میں دو روز قبل روسی سفیر کی ہلاکت کے مبینہ طور پر ذمہ دار امریکہ میں مقیم ترک مبلغ فتح اللہ گلین کے پیروکار ہیں. ترکی کی سرکاری خبرساز ایجنسی انادولو کے مطابق ترک وزیر خارجہ نے اپنے امریکی ہم منصب جان کیری سے ٹیلی فون پر بات کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ترکی اور روس کو یہ معلوم ہے کہ گلین کی تنظیم اس حملے کے پیچھے ہے جس میں سفیر آندرے کارلوف ہلاک ہو گئے تھے. فتح اللہ گلین امریکی ریاست پینسلوینیا میں خود ساختہ جلا وطنی گزار رہے ہیں، اور ترکی ان کی حوالگی کا مطالبہ رواں سال جولائی میں ہونے والے ناکام بغاوت کے بعد سے کرتا آ رہا ہے. صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کے خلاف ہونے والی ناکام بغاوت کا الزام ترکی گلین اور ان کی تنظیموں سے وابستہ افراد پر عائد کرتا ہے، لیکن یہ ترک مبلغ ان دعووں کو مسترد کر چکے ہیں. میکسیکو میں آتش بازی کے سامان کے بازار میں ہونے والے دھماکوں سے کم از کم 31 افراد ہلاک اور 70 زخمی ہو گئے. دارالحکومت میکسیکو سٹی کے مضافات میں واقع علاقے ٹولٹیپک میں منگل کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس بازار میں موجود تھی جو کرسمس اور سالنوں کی تقریبات کے لیے آتش بازی کا سامان خرید رہے تھے کہ اچانک دھماکے شروع ہو گئے. آتش بازی کے سامان میں ہونے والے ان دھماکوں سے پورا علاقہ رنگا رنگ دھوئیں سے بھر گیا، جبکہ حکام کے مطابق بازار میں تقریباً سبھی سٹال تباہ ہوئے اور کرب و جوار کی عمارتوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. وقفے وقفے سے ہونے والے دھماکوں کی وجہ سے ہنگامی امداد کے کارکنوں کو کئی گھنٹوں تک جائے وقوع میں داخل ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑا. افغانستان میں اغوا کاروں نے کینیڈا کے اغوا ہونے والے اس جوڑے کی ویڈیو دوبارہ جاری کی ہے جسے انہوں نے 4 سال پہلے اغوا کیا تھا. کینیڈا کی حکومت نے ان کی رہائی کی ایک بار پھر اپیل کی ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
4 سال قبل شمالی افغانستان میں کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ایک جوڑے کو دہشت گرد نیٹورک نے اغوا کیا تھا. حال ہی میں اس اغوا ہونے والے جوڑے کی ویڈیو دوبارہ جاری کی گئی ہے. ویڈیو میں کینیڈا سے تعلق رکھنے والے جوشوا بوائل اور امریکی خاتون کیٹرین کولمین کے ساتھ ان کے دو بچوں کی تصاویر بھی شامل ہیں جو اغوا کے دوران پیدا ہوئے. کولمین نے امریکی صدر اوباما اور نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی اور ان کے خاندان کی رہائی کے لیے مناسب اقدامات اٹھائیں.
They want money, power, friends. You must give them these things before progress can be made. A 5-year hostage taking is too long.
کولمین اپنی اس اپیل میں کہہ رہی ہیں کہ انہیں رقم، طاقت اور دوست درکار ہیں. آپ ان کو یہ سب کچھ فراہم کر دیں تاکہ ہماری رہائی ممکن ہو سکے. یرغمالی کے طور پر 5 سال گزر گئے ہیں اور یہ ایک طویل عرصہ ہے. اس معاملے میں ہر طرف ہمیں ناکامی نظر آ رہی ہے. ہم نے اغوا کرنے والوں کی منت سماجت کی ہے، مگر یہ سب کچھ بے سود ثابت ہوا ہے. اس جوڑے کو طالبان کے ایک دھڑے حقانی نیٹورک کے کارندوں نے یرغمال بنا رکھا ہے. انہیں وردک صوبے میں سن 2012 میں اغوا کیا گیا تھا. کولمین اس وقت حاملہ تھیں اور بچی کی پیدائش اغوا کیے جانے کے بعد ہوئی. اس سے قبل اگست میں بھی ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں اغوا ہونے والے جوڑے نے کہا تھا کہ اگر افغانستان کی حکومت نے طالبان قیدیوں کو پھانسی پر چڑھانا بند نہ کیا تو وہ انہیں قتل کر دیں گے. امریکہ نے متعدد بار ان قیدیوں کو چھڑوانے کی کوشش کی ہے، مگر اس میں کامیابی اب تک نہیں ہو سکی ہے. حقانی گروپ اپنے ایک لیڈر انس حقانی کی رہائی کا مطالبہ کرتا تھا. اسے سن 2014 میں افغان حکومت نے گرفتار کیا تھا اور بعد میں اس کو پھانسی دے دی گئی تھی. امریکی محکمہ خارجہ یا افغان حکومت نے اس جاری ہونے والی نئی ویڈیو پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جاپان کی سپریم کورٹ نے امریکی فوجی اڈے اوکیناوا کے جزیرے میں کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کے حکومتی منصوبے کے حق میں فیصلہ دیا ہے. یہ عدالتی فیصلہ ان لوگوں کے لیے دھچکا ہے جو اس جزیرے سے فوجی اڈے کو مکمل طور پر ہٹانا چاہتے تھے. جاپان اور امریکہ کی حکومتیں حفاظتی اقدام کے پیش نظر فیوتینیما کے فضائی اڈے کو ایک پرہجوم شہر کے وسط سے کسی کم آبادی والے علاقے میں منتقل کرنا چاہتی تھی. تاہم اوکیناوا جزیرے کے مکین فضائی اڈے کے باعث شور اور مبینہ جرائم اور حادثات کی بنا پر چاہتے تھے کہ اسے یکسر طور پر جزیرے سے باہر منتقل کیا جائے. سپریم کورٹ نے کہا کہ اوکیناوا کے گورنر نے اپنے پیشرو کے اکتوبر 2015 کے حکم نامے کو منسوخ کر کے ایک غیر قانونی کام کیا جس میں انہوں نے اڈے کی منتقلی کے لیے زمین کی بھرائی کی ہدایت کی تھی. عدالت نے یہ حکم نامہ بغیر کسی سماعت کے جاری کیا ہے. صدر براک اوباما نے منگل کے روز آرکٹک اور بحر اوقیانوس کے بڑے حصوں میں تیل اور گیس کے لیے نئی ڈرلنگ پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے. یہ فیصلہ ڈرلنگ کے حامی انتظامیہ کی وائٹ ہاؤس آمد سے کچھ ہفتے قبل ہی کیا گیا ہے. پچھلے چند دنوں سے چین کے 70 سے زیادہ شہروں کو شدید ترین گرد و غبار، دھوئیں اور سموک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہاں ہوا میں آلودگی کی سطح کو سرخ یا زرد قرار دیا گیا ہے. ہوا میں آلودگی کی اونچی سطح کے پیش نظر حکومت نے فوری طور پر کارخانے بند کرنے، گاڑیاں چلانے پر پابندی اور سموک کا شدید ہدف بننے والے شہروں میں اسکول بند کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں جن میں دارالحکومت بیجنگ بھی شامل ہے. گزشتہ جمعے سے نافذ کی جانے والی پابندیاں جمعرات تک نہیں اٹھائی جائیں گی جبکہ توقع ہے کہ تیز ہوائیں گرد و غبار اور آلودگی کو اڑا لے جائیں گی. ایک ایسے وقت میں جبکہ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ غیر موافق موسمی حالات ملک کے اہم شہروں کو 6 روز تک کے لیے شدید فضائی آلودگی کا سبب بنے ہیں، لیکن کئی دوسرے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آیا حکومت نے آلودگی کے قومی مسئلے سے نمٹنے کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں. بدھ کے روز فضائی آلودگی کے حوالے سے بیجنگ کو دنیا کا سب سے آلودہ شہر قرار دیا گیا جہاں ہوا کے معیار کا تناسب 434 تھا. یہ تھی اس وقت کی اہم خبریں.
ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے. بات ہو رہی تھی ان گیتوں کی جن کو سن 2016 میں نئی شکل دی گئی.
آج ایسا موقع پھر کہاں ملے گا، ہمارے جیسا دل کہاں ملے گا، آؤ تم کو دکھلاتا ہوں پیرس کی ایک رنگی شام.
کرن جوہر نے اپنی فلم اے دل ہے مشکل کی ریلیز سے قبل اس پرانے گیت کو نئی شکل میں پیش کیا.
تم کو دکھلاتا ہوں پیرس کی ایک رنگی شام، دیکھو 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 این ایوننگ ان پیرس.
اگرچہ انہوں نے اس گیت کو فلم کا حصہ نہیں بنایا، یہ ایک ایکسٹرا سانگ تھا جو انہوں نے فلم کی ریلیز سے قبل ناظرین کے لیے پیش کیا. اے دل ہے مشکل ہی کے اس گیت کو ایشوریا اور رنبیر پر فلمایا گیا ہے. یہ گیت فیاض ہاشمی نے لکھا اور حبیب ولی محمد نے اپنی آواز دی اور پاکستانی فلم بادل اور بجلی میں اسے شبنم اور ندیم پر فلمایا گیا تھا. رئیس سن 2017 میں ریلیز کی جائے گی. اس میں پرانے گیت لیلا او لیلا کو نئی شکل میں سنی لیونی پر فلمایا گیا ہے. اصل گیت کو کمپوز کیا تھا کلیان جی آنند جی نے. اگرچہ یہ گیت ابھی ریلیز نہیں کیا گیا، تاہم سوشل میڈیا پر اس کے کافی چرچے ہیں.
اب کوئی آسنا امید بچے ہو
فلم میں اس گیت کو آواز دی تھی جگجیت سنگھ نے.
تیرے دل میں دبے ہو جیسے کوئی فریاد، تیرے دل میں دبے ہو جیسے تو نے آ
بقول اخبار کے انہوں نے اس غزل کی روح کے ساتھ بھرپور انصاف کیا تھا. فلم تم بن ٹو میں اس غزل کو آواز دی ہے ریکھا بھردواج نے. یہ گیت سن 2002 میں ریلیز ہونے والی فلم کانٹے میں ریچا شرما نے گایا تھا اور اسے کمپوز کیا تھا آنند راج آنند نے. نئے ورژن کو آواز دی ہے نیہا کاکڑ نے, جبکہ اسے فلمایا گیا ہے زرین خان پر.
پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو, پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو,
گیت دھرمیندر جی اور راکھی پر فلم بلیک میل میں فلمایا گیا تھا. اسے کمپوز کیا تھا کلیان جی آنند جی نے, جبکہ نئے گیت کو آواز دی ارمان ملک اور تلسی کمار نے, اور فلم ہے وجہ تم ہو. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہ ہمارے ہی ہاتھوں خطرات کا شکار ہے. بات عجیب سی ہے مگر سچی ہے, کیونکہ بدلتی ماحولیات, موسموں کے مزاج, پانیوں کی طغیانی سب معمول سے بڑھ کر نظر آنے لگی ہے اور ہمارے ارد گرد کی دنیا پر پوری طرح اثر انداز ہو رہی ہے. ہم فوری سامنے آنے والے اثرات کو تو دیکھ سکتے ہیں اور ان پر تشویش بھی ہے, مگر جس جانب توجہ کم ہے وہ یہ کہ ماحولیاتی تبدیلی بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہے, اور ایسا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو باقی دنیا کسی نہ کسی طور متاثر ہو ہی جاتی ہے. ایک حالیہ رپورٹ میں مغربی افریقہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں کی انتہائی گرم اور مرطوب آب و ہوا مچھروں کے پلنے میں انتہائی مددگار ہوتی ہے, اور یوں ملیریا کے اسباب بہت آسانی سے پیدا ہو جاتے ہیں. بارشیں بہت ہوتی ہیں اور گڑھوں میں بھرا پانی مچھروں کی افزائش کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے, اور اپنی 2 ماہ کی زندگی میں یہ مچھر انسانوں کو ملیریا کا تحفہ دے جاتے ہیں. جرید نیچر کلائمیٹ چینج میں آنے بامل کے کام کے نتائج شائع ہوئے ہیں. وہ یونیورسٹی آف ورمانٹ میں انوائرمنٹل انجینئرنگ کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. جب وہ گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھے تب انہوں نے مچھروں کے بارے میں تحقیق کی تھی. وہ کہتے ہیں,
spending a lot of time out there looking for larvae, catching adult mosquitoes, identifying those mosquitoes.
میں نے مچھروں کے لاروے کی تلاش میں بڑا وقت صرف کیا, مچھر پکڑے, ان کی قسمیں الگ الگ کی, پھر یہ دیکھا کہ آیا وہ ملیریا کی جراثیم رکھتے تھے یا نہیں. انہوں نے اس ماحول کا بھی پتہ لگایا جس میں مچھر پلتے ہیں. معمولی کہتے ہیں,
increasing temperature effects that are being seen in West Africa combined with a reduction in rainfall.
مغربی افریقہ میں اب درجہ حرارت میں اضافہ اور بارشوں میں کمی بظاہر ایک مخالف سمت میں اثر کرتے نظر آتے ہیں. ٹیریسا یمانا کولمبیا یونیورسٹی میں تحقیق کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ماحولیاتی تبدیلی کے ایسے ماڈل بنائے جو بتا سکیں کہ مغربی افریقہ میں ملیریا کے پھیلاؤ میں کیا عوامل کار فرما ہیں. انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ماحولیاتی تبدیلی کا ملیریا کی بیماری کے ساتھ کیا تعلق ہے, بارش مچھروں کی افزائش میں کیا عمل دخل رکھتی ہے, درجہ حرارت کا اس سے کیا تعلق ہے. وہ کہتی ہیں کہ درجہ حرارت بڑھے تو بارشیں کم ہوتی ہیں, اور یہ ایک اچھا عمل ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ملیریا کے لحاظ سے یہ اچھی خبر ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے اس خطے میں ملیریا کے پھیلاؤ میں کوئی تبدیلی یا کوئی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا, تو جون کی توں صورتحال بھی کبھی کبھار فائدہ مند ہوتی ہے. اگرچہ ابھی ابتدا ہے, مگر جلد ہی وہ لوگ جو ملیریا کی کثرت کے علاقوں میں رہتے ہیں بیماریوں کے پھیلاؤ میں ماحول کے عمل دخل کا اندازہ لگانے کے قابل ہو سکیں گے, اور پھر سدباب بھی آسان ہو جائے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر موہل. آج پاکستان میں بدھ کا دن ہے. اس وقت پاکستان میں رات کے 9:30, بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 11:30 بج رہے ہیں. بلوچستان کی حکومت نے تمام پرائیویٹ ہسپتالوں کو غیر ملکیوں, غیر قانونی تارکین وطن یا صوبے میں غیر قانونی طور پر رہنے والے پناہ گزینوں کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرنے سے روک دیا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی حکام نے بتایا کہ تمام غیر سرکاری ہسپتالوں کو رجسٹر کرانے اور اپنے عملے کے کوائف مہیا کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ مزید تفصیلات بتاتے ہیں.
بلوچستان کی صوبائی حکومت نے تمام نجی اسپتالوں کے مالکان کو اپنے ادارے کی رجسٹریشن کرانے کی ہدایت کر دی ہے اور ان کے ہاں کام کرنے والے مقامی اور غیر ملکی ملازمین کی تفصیلات فراہم کرنے, پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے یا یہاں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کا علاج نہ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے. صوبائی دارالحکومت میں نجی اسپتالوں کے رجسٹریشن کرنے والے ڈائریکٹر جنرل صحت عامہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر بشارت اللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کوئٹہ شہر کے تمام غیر اندراج شدہ نجی اسپتالوں کو 2 ماہ کے اندر رجسٹریشن کرانے اور مطلوبہ قواعد کو پورا کرنے کے بارے میں تحریری طور پر آگاہ کیا گیا ہے.
ہم تو ان سے پیشنٹ کا تو نہیں کر سکتے نا کیا اس کا کرو یا نہ کرو. ہم زیادہ یہ کر سکتے ہیں ان کے امپلائیز ہیں, اگر باہر کا کوئی امپلائی اس کو ڈیٹیل ہمیں دے دو. امپلائی اگر ان کے کوئی ہیں, ملازم ہیں, جو افغانی ہے یا کوئی اور ہے یا یہاں کا, وہ ہمیں لسٹ مانگی ہے نا ان سے کہ ہمیں بتائیں اس کا شناختی کارڈ ہو, اس کا اگر باہر کا ہے تو اس کا پاسپورٹ ہو یا کوئی اور ہو, اور اگر پاکستانی ہے تب بھی اس کی ڈیٹیل ہو, ٹیلی فون نمبر ہو, یہ سارے ہم نے چیزیں ان سے مانگی ہیں.
پاکستان کے اس جنوب مغربی تقریباً 1 کروڑ کی آبادی والے صوبے میں زیادہ تر لوگ نجی اسپتالوں میں علاج کرانے کو ترجیح دیتے ہیں. صوبے کے بڑے شہروں کے نجی اسپتالوں میں شام کے اوقات میں افغان پناہ گزین بڑی تعداد میں علاج کے لیے آتے ہیں. سیکرٹری صحت حکومت بلوچستان انور الحق بلوچ کا اس حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہنا تھا,
پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو ایز اے پیشنٹ اس کو دیکھا جاتا ہے, لیکن اگر کوئی کرمنل ہو یا کسی غیر ملکی ہو یا کوئی اور کسی ایجنسی سے یا کسی سے تعلق رکھتا ہو تو یقیناً وہ جو ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز ہوں ان کو بھی یقیناً یہ ہدایت جا چکی ہے کہ جی جو پیشنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کو دیکھا جائے, کیونکہ ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں قانونی طور پر کسی کے علاج کے لیے, غیر قانونی کسی کو بھی
نجی اسپتالوں کے مالکان نے حکومت کی طرف سے اندراج کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی نجی اسپتال میں پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کا علاج نہیں کیا جاتا. صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں اس وقت 55 نجی اسپتال ہیں جن میں سے 37 رجسٹرڈ ہیں. ان میں سے بھی 26 اسپتالوں کے لائسنس کی مدت ختم ہو چکی ہے, جبکہ 18 اسپتالوں کے مالکان کو حکومت نے 2 ماہ کے اندر اندراج کرانے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے ہیں. تاہم کوئٹہ کے علاوہ صوبے کے دیگر 31 اضلاع میں قائم نجی اسپتالوں کی تعداد اور ان کے ملازمین کا محکمہ صحت کے حکام کے پاس کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں ہے. البتہ حکام کے بقول ان اسپتالوں کے مالکان کو بھی تمام تفصیلات فراہم کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ستار کاکر, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
پاکستان کے ایڈیٹر جنرل نے پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی کو اپنی سماعت کے دوران بتایا کہ خفیہ ایجنسیاں آئی ایس آئی اور آئی بی کے سیکرٹ فنڈز کے استعمال کو آڈٹ کی جانچ پڑتال سے استثنا حاصل ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی اس رپورٹ میں.
پاکستان کی پارلیمان کے عوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ حکومت نے ملک کے انٹیلیجنس اداروں انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے کیے جانے والے اخراجات کو آڈٹ سے مستثنا قرار دیا ہوا ہے. یہ بات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ اور حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی خورشید شاہ کی صدارت وزارت داخلہ کے نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کے خفیہ اداروں کو دیے گئے فنڈز کے آڈٹ کے معاملے کی جانچ پڑتال کے دوران سامنے آئی. پاکستان کے آڈیٹر جنرل رانا اسد امین نے گزشتہ روز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ہونے والے اجلاس کے دوران کہا کہ آئی ایس آئی اور آئی بی کے اکاؤنٹس کو آڈٹ کروانے سے استثنا فائنانس ایکٹ 2014 کے تحت دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اداروں کے اکاؤنٹس کے آڈٹ کے لیے حکومت کی منظوری درکار ہوگی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے رکن اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی شیخ روحیل اسکر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دنیا کے کئی دیگر ملکوں میں بھی ملک کی سلامتی کے معاملات کی حساس نوعیت کے پیش نظر ایسے اداروں کو اپنے اخراجات کے آڈر سے استثنا دیا جاتا ہے۔
اور دوسری طرف یہ ہے کہ چونکہ یہ پاکستان کی پبلک منی ہے اور اس پبلک منی کو کنسیل کرنا یا اس کو چھپانا اور اس کے معاملات کو وہ بھی مناسب نہیں ہے، تو میرے خیال میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کون سی چیز زیادہ اہم ہے۔ تو میرے خیال میں ملک کی جو سیکیورٹی ہے یا ملک کی جو معاملات ہیں وہ زیادہ ضروری ہوتے ہیں، اس لیے میرے خیال ہے کہ اس اتنی کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس کو اگر استثنا دے دیا جائے تو کوئی برائی بھی نہیں ہے۔
پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری ادارے پیلڈاٹ کے عہدیدار احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے اس بات سے اتفاق کیا کہ ملک کی سلامتی کے کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اخراجات کو خفیہ رکھنا شاید ضروری ہو، تاہم انہوں نے کہا کہ ان کی مناسب نگرانی کا کوئی طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے۔
تو کانفیڈینشیلٹی تو ہوتی ہے لیکن اوور سائٹ کی لیئرز آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں کچھ انڈیپینڈنٹ باہر کے لوگ آ کے اس کو دیکھ لیں، اور میرے خیال میں آڈیٹر جنرل جو ہوتا ہے چونکہ وہ بھی بہت ایک گورنمنٹ کا امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، تو اگر آڈیٹر جنرل کو بھی اس کو آڈٹ کرنے کی اجازت ہو اور یہ ہو کہ وہ پبلک نہ کیا جائے، وہ تو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پوری پبلک ہوتی ہے، لیکن وہ اسے پبلک نہ کریں، صرف اس کے اوپر جو کامنٹس ہیں وہ پرائم منسٹر کو فارورڈ کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ایک طریقہ کار۔
تاہم احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ملک میں جمہوریت مضبوط ہوتی جائے گی تو پارلیمان کے ذریعے عوام کے پیسے کے استعمال کی مؤثر نگرانی کے عمل میں بھی پیش رفت ہوتی جائے گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جرمنی کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پولیس پیر کے روز ٹرک کے حملے کے مشتبہ شخص کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ میڈیا رپورٹوں کی تصدیق نہیں کر سکی کہ یہ ایک تیونیسی شخص ہی ہے جس کے اسلامی شدت پسندوں سے رابطے ہیں۔ بدھ کے روز سیکیورٹی حکام کے ساتھ ایک بریفنگ کے بعد وزیر داخلہ نے کہا کہ پولیس نے ایک نئے مشتبہ شخص کی شناخت کی تھی، اگرچہ انہوں نے زور دیا کہ یہی مشتبہ شخص ہے لیکن ضروری نہیں کہ حملہ آور ہو۔ وزیر نے میڈیا رپورٹوں کی نہ ہی تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید۔ روس نے بدھ کے روز کہا کہ ترکی کے لیے ان کے سفیر کی ہلاکت کے ذمہ دار شوٹر سے متعلق کوئی نتیجہ اخذ کرنا کب از وقت ہوگا۔ پیر کو انکارا میں ایک تصویری نمائش کے دوران روسی سفیر کو ترک پولیس کے اہلکار نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ حملہور نے اس دوران شام اور حلب کی صورتحال پر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ ترکی نے اپنے اس خیال سے امریکہ کو مطالعہ کیا ہے کہ انکارا میں دو روز قبل روسی سفیر کی ہلاکت کے مبینہ طور پر ذمہ دار امریکہ میں مقیم ترک مبلغ فتح اللہ گولین کے پیروکار ہیں۔ ترکی کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی انادولو کے مطابق ترک وزیر خارجہ نے اپنے امریکی ہم منصب جان کیری سے ٹیلی فون پر بات کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ترکی اور روس کو یہ معلوم ہے کہ گولین کی تنظیم اس حملے کے پیچھے ہے جس میں سفیر آندرے کارلوف ہلاک ہو گئے تھے۔ صحافیوں کے لیے تحفظ کے لیے غیر منافع بخش تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق پچھلے سال کے مقابلے میں 2016 میں نسبتاً کم صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے، تاہم امکان ہے کہ قتل ہونے کی شرح میں کمی کی وجوہات حوصلہ افزا نہ ہوں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریمون ٹیلر کی بھیجی ہوئی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
وائس آف امریکہ نے بھی 2016 کے آغاز میں اپنے ایک فری لانس صحافی جرنلسٹ المقداد مجلی کو کھو دیا۔ وہ وائس آف امریکہ کے ساتھ یمن میں جنگ کے انسانیت پر ہونے والے اثرات کے بارے میں 3 ماہ سے رپورٹنگ کر رہے تھے جب سعودی عرب کی سربراہی میں ہونے والے ہوائی حملوں میں مارے گئے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یعنی سی پی جے کی طرف سے حالیہ طور پر جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق مجلی ان 48 صحافیوں میں سے ایک تھے جو اس سال یعنی 2016 کے دوران ہلاک ہوئے۔ ان میں سے کچھ صحافیوں کو قتل کر دیا گیا یا پھر وہ دو طرفہ فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے یا پھر انہیں خطرناک حالات میں صحافتی فرائض انجام دیتے ہوئے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یعنی سی پی جے کے ایڈوکیسی ڈائریکٹر کورٹنی ریچ کا کہنا ہے کہ اس سال ہلاک ہونے والے صحافیوں کی تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں مجموعی طور پر کم ہوئی ہے، تاہم اس کمی کی وجوہات واضح نہیں۔ ان کا کہنا ہے One thing that you might extrapolate is that in certain conflicts it has gotten so incredibly dangerous for journalists that there are simply Skype پر بات کرتے ہوئے کورٹنی ریچ کا کہنا ہے کہ ایک وجہ جس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ہے کہ بعض تنازعات میں رپورٹنگ کرنا صحافیوں کے لیے ناقابل یقین حد تک خطرناک ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب نسبتاً کم لوگ صحافت کی جانب مائل ہو رہے ہیں اور یہ بات خاص طور پر مشرق وسطی کے جنگ زدہ علاقوں میں درست ثابت ہو رہی ہے ہلاک ہونے والے صحافیوں میں نصف سے زیادہ شام یمن یا عراق میں فرائض انجام دے رہے تھے شام مسلسل پانچویں برس بھی دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار پایا اور صرف اس ایک ملک میں 14 صحافی ہلاک ہو گئے سی پی جے کا کہنا ہے کہ ایسی جگہوں پر بھی جہاں بظاہر صحافیوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہدف بنانے کا امکان کم ہے انہیں مختلف انداز کی سینسرشپ یا دھمکیوں کا مسلسل سامنا کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر ترکی میں جہاں دنیا بھر میں قید صحافیوں کی لگ بھگ ایک تہائی تعداد جیلوں میں بند ہے اس بارے میں کورٹنی ریش کا کہنا ہے
We see that conflict zones continue to be very deadly and dangerous for journalists. But we also see this repression happening.
Skype پر بات کرتے ہوئے کورٹنی ریچ کا کہنا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تنازعات والے علاقے بدستور صحافیوں کے لیے بہت ہلاکت خیز اور خطرناک ہیں لیکن ہم جبر و تشدد ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں جس میں مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے انہیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے یا سوشل میڈیا پر بغیر اجازت جاری ہونے والی ان کی آرا کے خلاف تادیبی کارروائیاں کی جا رہی ہیں صحافت کے پروفیسر سٹیو ریمر اسکائپ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ روس سمیت کچھ حکومتوں نے صحافیوں پر پابندی لگانے کے ایسے طریقے ڈھونڈے ہیں جنہیں عائد کرنا نسبتاً مشکل ہے وہ کہتے ہیں
There hasn't been a murder of a journalist in Russia since 2013 according to this report but Russia has enacted so much more legislation
صحافت کے پروفیسر سٹیو ریمر اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس رپورٹ کے مطابق روس میں 2013 سے اب تک کوئی صحافی قتل نہیں ہوا لیکن روس نے صحافیوں اور مخالف آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے اس قدر قانون سازی کر لی ہے کہ اب انہیں لوگوں کو اور صحافیوں کو قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی سی پی جے کو معلوم ہوا ہے کہ قتل ہونے والے ہر 10 صحافیوں میں سے 9 غیر ملکی صحافیوں کی بجائے مقامی صحافی تھے یہ اعداد و شمار تاریخی حقائق کے عین مطابق ہیں سن 2016 میں قتل ہونے والے صحافیوں کی نصف سے زائد تعداد کے لیے اسلامی عسکریت پسند تنظیموں سمیت سیاسی گروپ ذمہ دار پائے گئے بہجت جلانی اردو وی او اے واشنگٹن
شام کے شمالی شہر حلب سے باغیوں اور شہریوں کے آخری انخلا کا عمل ایک دن کی تاخیر کے بعد بحال ہو گیا ہے شام میں اقوام متحدہ کے عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ شمالی حلب سے بسیں روانہ ہونا شروع ہو گئی ہیں برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ 60 بسیں مشرقی حلب میں جمع دینے والی سردی میں 3,000 کے قریب لوگوں کو لے جانے کے لیے تیار ہیں جو حلب کے اس حصے سے باغیوں کے نکلنے کا آخری مرحلہ ہوگا جس میں انہوں نے 4 سال قبل انہوں نے قبضہ کیا تھا لیکن انخلا کے معاہدے میں آخری منٹ کی تاخیر سے بسیں روک دی گئی تھیں مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رچرڈ گرین کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی
برطانیہ میں قائم شام میں انسانی حقوق کے بارے میں آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ بسیں تیار کھڑی ہیں جو شہریوں اور باغیوں کا علاقے سے انخلا کر رہی ہیں یہ وہ علاقہ ہے جس پر باغیوں نے گزشتہ 4 سال سے قبضہ جمع رکھا تھا یہ انخلا اس معاہدے کے تحت کیا جا رہا ہے جو روس اور ترکی کی ثالثی میں طے پایا ہے اس میں مشرقی حلب کے علاوہ ادلب صوبے کے 2 دیہاتوں کے باشندے بھی شامل ہیں جو باغیوں کے قبضے میں تھے منگل کو ماسکو میں ترکی ایران اور روس کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد روس کے وزیر خارجہ سرگئی لافروف نے کہا کہ تینوں ملکوں نے اتفاق کیا ہے کہ موجودہ جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی اور اس طرح یہ تینوں ممالک شام میں جاری خانہ جنگی کو ختم کرنے کے سلسلے میں اہم کردار بن گئے ہیں روسی وزیر خارجہ کہتے ہیں
ایران روسی ترکی выражают готовность способствовать выработке готовящегося соглашения переговоры о котором
روس کے وزیر خارجہ لافروف کہہ رہے ہیں کہ ایران روس اور ترکی اس بات پر آمادہ ہیں کہ وہ شام کی حکومت اور حزب مخالف کے درمیان کسی سمجھوتے کے سلسلے میں مدد کریں یہ ممالک اس طرح کے معاہدے کے ضامن بھی ہوں گے اس وسیع تر جنگ بندی میں عسکریت پسند گروپس داعش فتح الشام فرنٹ اور حزب اللہ شامل نہیں ہیں ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ 37,000 سے زیادہ افراد کا حلب سے انخلا مکمل ہو گیا ہے ہمارا ارادہ ہے کہ بدھ تک بقیہ انخلا کو بھی مکمل کر لیا جائے گا اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کی جنگ سے تباہ حال شہر حلب سے شہریوں کا انخلاء جاری ہے، اور اس عمل کی نگرانی کے لیے اقوام متحدہ کی مبصروں کی تعیناتی سے متعلق قرارداد بھی منظور ہوئی ہے۔ پروگرام جہاں رنگ میں پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات اور نیو یارک سے محسن ظہیر نے شرکت کی۔ حلب کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹر فاروق حسنات نے میزبان بہجت جیلانی کو بتایا،
جو حلب کا معاملہ ہے وہ تو اس قسم کا ہے کہ وہ ایک تو وہاں پہ شامی فوج اور دوسرے گروہوں کے ساتھ جو کشمکش ہو رہی تھی اور اس شہر پہ قبضہ کرنے کی بات ہے وہ تو ایک جگہ ہے، لیکن دوسری طرف جو انسانی کے جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے جس طریقے سے ہوا ہے، جس بے رحمی کے ساتھ ہوا ہے، وہ بھی ایک بہت ہی تشویش کا باعث ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، پھر ٹوٹتے ہیں، چونکہ ایک جنگی صورتحال ہے، بہت فلوئڈ سچویشن ہے، اس میں یہ توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ انٹرسٹ اسی میں ہوگا، شام کا بھی اسی میں مفاد ہے کہ وہاں پہ ایک فریق کسی طریقے سے حاوی ہو جائے اور یہ کوئی لمبی جو لڑائی چل رہی ہے اس میں کوئی رکاوٹ آئے، اس کی رکے اور پھر آگے کی بات شروع ہو، کیونکہ اگر دونوں فریق برابر کے ہو جائیں گے، جیسے کہ پہلے ہوا آج سے ایک سال پہلے، دو سال پہلے، تین سال پہلے تو یہی ہو رہا تھا، اسی لیے ایک سٹیٹس کو کی ساری سچویشن تھی، لیکن اب معاملات جو ہیں وہ بالکل تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب شامی فوج روسیوں کی مدد سے، حزب اللہ کی مدد سے اور ایران کی مدد سے وہ کافی ان کا ہولڈ کافی اس علاقے پر ہو گیا ہے، اس لیے کہ ایک خطرہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے، چاہے ان کا وہاں پہ یہ کنٹرول کر بھی لیں، وہ خطرہ داعش کا ابھی تک موجود ہے۔ داعش کو کافی حد تک پیچھے وہ ہٹ گئے ہیں، علاقہ بھی ان سے لے لیا گیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ بالکل ہی آئیڈیولوجیکلی یا فزیکلی ان کو ایلیمینیٹ کا لفظ اگر ہم کہیں، بالکل ختم کر دیا گیا ہے، تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور جو کہ شام کی کمزور حکومت ہے اور جو کمزور ان کی فوج ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا، تو وہ تو ان سے توقع ہم نہیں کر سکتے کہ وہ اچانک جو اسٹیٹ اسٹرکچرز ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں گے اور پھر اسی طرح حکومت سازی شروع ہو جائے گی جس طرح پہلے شام میں ہوتی تھی سول وار ہونے سے پہلے۔ تو اس فلوئڈ صورت میں اور اس کمزور حکومت میں یہ امکانات رہیں گے کہ داعش کہیں نہ کہیں سے اپنا وہ اثر دکھائیں گے اور وہ ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر بنتا رہے گا شام کی جو صورت حال ہے۔ اگر شام ڈی اسٹیبلائز ہوتا رہے گا تو اس کے ساتھ عراق کی صورت حال بھی کوئی مختلف نہیں ہوگی، پھر لبنان ہے، پھر چھوٹے ایسے ملک ہیں، ابھی حال ہی میں کچھ دن ہوئے جارڈن میں بھی اسی قسم کی کاروائی ہوئی تھی، دہشت گردی کی وہ ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ معاملہ اس وقت تک نہیں سلجھے گا جب تک ایک حکومت اپنا وہاں پہ ہولڈ نہیں جما لیتی، اور اس کے لیے ان کو بیرونی طاقتوں کی امداد کی بہت ضرورت ہوگی۔ ذات خود شامی حکومت اس میں نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی کنٹرول کریں، اس لیے امریکہ کو اور روس کو ایک وہاں پہ رول ادا کرنا ہوگا۔ حلب کا معاملہ تو ختم ہو جائے گا، بہت افسوسناک ہے جس طرح تباہ ہوا شہر، جس طرح انسانی جانیں وہاں پہ کا ضیاع ان کا ہوا، لیکن اس کے بعد یہی رہا ہے کہ جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، حلب پہ شامی فوجیں آ جائیں گی، تو پھر امریکہ اور روس میں ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے جس میں ان کی توجہ ساری داعش کی طرف ہو جائے، کیونکہ داعش والے ابھی تک موجود ہیں، ابھی تک ان کو یہ بالکل ختم نہیں کر سکے۔ عراق میں بھی یہ جنگ ان کے ساتھ جاری ہے، وہ اتنی آسان جنگ نہیں ہے، ایک ایک گلی کے لیے ایک ایک مقام کے لیے وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے موصل میں۔ تو اس لیے یہ ساری صورتحال میں یہی ہے کہ کہیں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پہلے یہ لگتا تھا کہ بالکل معلق ہے سب چیز اور بہت سے فریق اس میں شامل ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، اب وہ صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ اب ذرا ایک آگے اگلے درجے میں ہم داخل ہو گئے ہیں، یہاں پہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، فریق بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ آگے آنے والے سالوں میں یا میں سوری آگے آنے والے ہفتوں میں کچھ نہ کچھ ایسی سیٹلمنٹ ہو جائے گی جس میں ایک موقع مل جائے گا، امن کے لیے مواقع فراہم ہو جائیں گے، جس میں ایک مقابلتاً میں کہوں گا, بالکل تو نہیں ہو سکتا امن شام میں بہت عرصے کے لیے, کیونکہ مقابلتاً جو یہ قتل و غارت ہو رہی ہے, جو انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, وہ کم سے کم رک جائے گا اور ایک جگہ بات جو ہے وہ بیٹھ جائے گی.
بہت بہت شکریہ.
بہجہ چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے حلب میں ہونے والے واقعات کو قتل عام سے تعبیر کیا ہے, جبکہ شام کی حکومت اور اس کے اتحادی وہاں شہری آبادی کے خلاف تباہی مچا رہے ہیں. 13 دسمبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ہنگامی بریفنگ کے دوران اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر سمانتھا پاور نے انسانی مصائب کی داستانوں کا ذکر کیا جو حلب سے نکل کر آ رہی ہیں. وہاں پہنچنے والے ابتدائی امدادی کارکن بتاتے ہیں کہ مسمار شدہ عمارتوں کے ملبے سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں, جبکہ انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی سامان بھی میسر نہیں ہے اور ان کا علاج کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر موجود نہیں. مشرقی حلب میں سڑکوں پر لاشیں بکھری پڑی ہیں, لیکن انہیں اٹھانے کی کسی میں ہمت نہیں ہے, اس لیے کہ انہیں ڈر ہے کہ وہ بم کا نشانہ نہ بن جائیں یا اس چکر میں انہیں گولی مار کر ہلاک نہ کر دیا جائے. سفیر پاور نے ظلم کو دیکھنے والے اقوام متحدہ کے 3 ملکوں کی سخت مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ بشار الاسد کی حکومت, روس, ایران اور ان سے منسلک ملیشیا اس کارروائی کے ذمہ دار ہیں, جسے اقوام متحدہ نے انسانیت کا مکمل زوال قرار دیا ہے. یہ کسی بھی رحم کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں, اپنی علاقائی فتوحات کے باوجود انہیں کوئی رحم نہیں آ رہا ہے. سفیر پاور نے اس جانب توجہ دلائی کہ جب لوگ عذاب سے نکل کر اگلے محاذوں سے پار جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو شامی انٹیلیجنس ایجنسیاں لوگوں کو کھینچ کر ایک طرف کر دیتی ہے اور انہیں واپس بھیج دیتی ہے, شاید اس لیے کہ انہیں اگلے محاذوں سے دور دھکیلا جا سکے, غالباً انہی قید خانوں میں جہاں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اسد حکومت ایذا رسانی کرتی ہے اور حراست میں لیے گئے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. سفیر پاور نے کہا کہ امریکہ سیکرٹری جنرل اور دوسروں کے ساتھ ہے جنہوں نے اسد حکومت اور روس سے اس مطالبے کا اعادہ کیا ہے کہ وہ حلب پر اپنے حملوں کو روک دے تاکہ شہریوں کو تحفظ مل سکے اور غیر جانبدار بین الاقوامی مبصرین کو شہر کے اندر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ ان لوگوں کی بحفاظت انخلا کی نگرانی کر سکیں جو وہاں سے جانا چاہتے ہیں, لیکن بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگر ایسا کرنے کی کوشش کی تو انہیں سڑکوں پر گولی مار دی جائے گی یا پھر اسد کے کسی عقوبت خانے میں بند کر دیا جائے گا. سفیر پاور نے اسد حکومت, روس اور ایران سے پوچھا کہ کیا واقعی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے آپ کو شرم آتی ہو. اقوام متحدہ کے دوسرے ارکان کے لیے سفیر پاور نے اعلان کیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان مظالم کی مذمت کریں, آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں ان سے کہیں کہ وہ باز رہیں, انہیں چاہیے کہ وہ ماسکو, دمشق اور تہران سے اپیل کریں کہ وہ باز آ جائیں, آپ کے پاس جو بھی وسیلہ ہے سرکاری یا نجی اسے استعمال کریں. ان ہزاروں شامیوں کی زندگیاں جو اب بھی مشرقی حلب میں موجود ہیں اور پورے ملک میں مزید لاکھوں ایسے لوگ جو محصور ہیں, ان کی بھی زندگیوں کا انحصار اسی بات پر ہے کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے,
www.urduvoa.com.
یہ کانگریگیشن اڈار ریم ہے, جس کا مطلب ہے دوستوں کی ایک کمیونٹی. اس یہودی عبادت گاہ یا سینیگوگ کے منتظمین کے مطابق یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ صرف جدید دور کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہودی بچوں اور نوجوانوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے, بلکہ یہ یہودی ثقافت, اقدار اور روایات کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کوشاں ہے.
اڈار ریم کا آغاز 1980 میں کیا گیا. اس وقت یہ ایک تہ خانے میں قائم کیا گیا تھا. پھر 1990 میں ہم اس عمارت میں آ گئے. 1991 میں میں نے یہاں کام شروع کیا. اس ادارے کو قائم ہوئے 36 برس ہو گئے ہیں.
یہاں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کنڈر گارڈن سے لے کر 12ویں گریڈ تک بچوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے. اس وقت یہاں 110 بچے مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پری اسکول سے سیکنڈ گریڈ تک انگلش میں تعلیم دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیبرو زبان میں ہجے بھی سیکھتے ہیں. تیسرے گریڈ میں وہ ہفتے میں ایک بار ہیبرو زبان کی کلاس لینے کے لیے آتے ہیں. اس طرح وہ زبان کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں.
بنیادی طور پر کمیونٹی کی جانب سے مثبت رد عمل آتا ہے. والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے مذہبی تعلیم حاصل کریں اور اپنی ثقافت و ورثے سے متعلق تھوڑا بہت جانیں. یہاں پڑھائی جانے والی مذہبی تعلیم اختیاری ہے, لیکن وہ اپنے اسکول کے بعد یہاں شوق سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں.
یہودی کمیونٹی میں مذہبی تعلیم کے حصول کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے, اس کا اندازہ یہاں آنے والے طالب علموں کی اس میں دلچسپی سے لگایا جا سکتا ہے.
ہم نے یہودیت کی تاریخ سے متعلق اور دیگر حقائق پر مبنی واقعات پڑھے ہیں.
یہ بہت دلچسپ ہے, ہمیں یہاں بہت مزہ آتا ہے.
میں نے کنڈر گارڈن سے لے کر 10ویں گریڈ تک مذہبی تعلیم حاصل کی ہے.
اس سے مجھے بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ آپ کی مذہبی پریکٹس کے لیے ضروری ہے.
یہاں آنے والے طالب علموں کی دلچسپی اور لگن کی ایک وجہ یہاں کے اساتذہ ہیں, جو کوشش کرتے ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں دنیاوی اور جدید تعلیم سے بھی روشناس کرایا جائے تاکہ ان کی زندگی میں توازن برقرار رہے.
ہم نوجوانوں پر بے حد توجہ دیتے ہیں. ہم انہیں مصروف رکھنے اور ان کی شرکت کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ادارہ بچوں اور خاندانوں کے لیے ایک کمیونٹی کی طرح ہے. میں کہوں گی کہ ہمارے نصاب کا ہر حصہ اس بات پر مبنی ہے کہ آپ اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے کیا بہتر کام کر سکتے ہیں یا بہتر فیصلے کر سکتے ہیں.
امریکہ جیسے ملک میں جہاں مختلف مذاہب اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں, والدین کے لیے بچوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا, لیکن یہ والدہ خود کو خوش نصیب سمجھتی ہیں.
ہم اس معاملے میں بہت خوش نصیب رہے. میرے بچوں نے اس سے متعلق کچھ نہیں کہا یا پوچھا. جب وہ چھوٹے تھے تو وہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی تقاریب میں شرکت کرتے تھے, جس سے انہیں مختلف مذاہب کے بارے میں جاننے کا موقع ملا. لہٰذا انہیں اپنے مذہب کے بارے میں علم ہوا اور انہیں کوئی سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی.
بہت سے سینیگوگ کی طرح یہاں بھی داخل ہوتے ہی ایک ٹوکری میں ٹوپیاں رکھی گئی ہیں.
اسے انگریزی میں سکل کیپ کہا جاتا ہے. ہم اسے اس وقت پہنتے ہیں جب ہم یہاں آتے ہیں. یہ مختلف رنگوں میں ہوتی ہیں. یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم ایک مقدس جگہ اور مقدس اوقات میں ہیں.
اس کے علاوہ توریت پڑھنے اور خصوصی دعاؤں کے دوران پہننے کے لیے شالے بھی ہیں.
And so you wear it like this. And over here, these are the names of relatives.
یہاں پر اس دیوار پر کمیونٹی کے ان افراد کے نام درج ہیں جو انتقال کر گئے ہیں, اور جن کے نام کے آگے سرخ بٹن ہے اس کا مطلب ہے ان کی برسی ہے. یہاں پر دعائیں پڑھنے کے لیے کتابیں ہیں. مختلف کانگریگیشن مختلف کتابیں استعمال کرتے ہیں. اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ عبرانی اور انگلش دونوں زبانوں میں ہے.
اس سینیگوگ میں اسکول اور توریت کی تعلیم کے علاوہ بین المذاہبی اور سماجی تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرر گل اور ہمارے انجینئر ہیں راب میکلین. اپنی میزبانی لوفر مغل کو اجازت دیجیے, لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سے چند لمحوں کے بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کیا جائے گا. آج میزبان ہیں بہجت چلانی. اس وقت پاکستان میں رات کے 10, بھارت میں 10:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجنے والے ہیں. اللہ نگہبان.